من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. بات چل رہی تھی معراج میں سدرۃ المنتہا کے پاس دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل کی اصلی زیارت کی. سدرۃ المنتہا کی جو جڑیں ہیں وہ چھٹے آسمان پر ہیں اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ ساتویں آسمان کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں. پیچھے جو لفظ گزرا فستوا، اس فستوا کے لفظ کے سلسلے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اگر قول اول کو مراد لیا جائے کہ یہ تمام اوصاف اللہ تعالی کے ہیں تو لفظ فستوا کو متشابہات میں سے بھی بعض نے شمار کیا ہے. ایک مطلب اس کا بتلایا گیا تھا کہ عرش پر اللہ تعالیٰ نے استوا فرمایا. اس کے بعد کی رائے یہ ہے کہ لفظ استوا یہ متشابہات کے قبیل سے ہے جبکہ یہ ذات باری تعالیٰ کے لیے ہو. باقی جبرائیل کے لیے ہو تو ظاہر ہے کہ جبرائیل امین جو ہے آسمان سے اتر کر کے افق مشرق کے اوپر ٹھیک ٹھیک قائم ہوئے. ما زاغ البصر، لفظ زاغ کا ایک معنی آتا ہے ٹیڑھا اور بے راہ ہونا، جو ٹیڑھا ہو اور بے راہ ہوئے. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی آپ کی رویت کے بارے میں اس کی نفی کی گئی کہ آپ کی اس رویت کے اندر نہ ٹیڑھا پن آیا نہ بے راہی آئی. نمبر دو، اس کا دوسرا معنی ہے نظر ایک چیز سے ہٹ کر کے دوسری طرف جا سکتی ہے. آپ ایک کو دیکھ رہے ہو تو اس پر سے نظر ہٹ کر کے دوسرے کی طرف جا سکتی ہے، تو اس کی آیت میں نفی کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل امین کو دیکھا تو نظر اقدس ایک ہی جگہ پر مرکوز رہی، نظر مبارک ایک جگہ سے یعنی جبرائیل سے ہٹ کر کے کسی اور کی طرف نہیں گئی. نمبر تین، بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جب کسی کو دیکھتا ہے تو دیکھنے کے وقت پر ساتھ میں دوسروں کو بھی آجی باجی دیکھتا رہتا ہے، تو ہم کہنا پڑتا ہے کہ کتاب میں دیکھ، سب کو مت دیکھ، ادھر ادھر، تو یہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے. تو انسان ایک چیز کو دیکھے اسی وقت کے اوپر دوسری تیسری چیزوں کو بھی دیکھتا پھرے. اس کی نفی کے لیے بھی لفظ زاغ کو استعمال کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل امین کو دیکھا تو اس وقت نظر مبارک جبرائیل کے علاوہ دوسری تیسری چیزوں کے اوپر نہیں گئی، بلکہ ایک ہی جگہ کے اوپر آپ کی نظر مبارک متوجہ رہی. نمبر چار، ان دونوں لفظ کے ذریعے سے غیر اختیاری اور اختیاری غلطی دونوں کی نفی کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اپنے اختیار سے کوئی غلطی کی نہ تو بغیر اختیاری غلطی ہوئی. دیکھو بعض مرتبہ آدمی اپنے اختیار سے جو ہے کوئی غلطی کرتا ہے اور بعض مرتبہ غیر اختیاری طور پر غلطی ہو جاتی ہے، تو یہ دو لفظ لا کر کے اختیاری اور غیر اختیاری دونوں طرح کی غلطی سے نفی کرنا ہے. لفظ طغا، طغا کے ذریعے سے ایسے یہ لفظ کو استعمال ہوتا ہے شرارت کے معنی کے اندر، الطغیان بمعنی شرارت، اور نگاہوں کی شرارت کا مطلب کیا کہ نگاہ ایک جگہ جم کے نہ رہے، یہ ہے نگاہوں کی شرارت. جیسے کہ کوئی آدمی ایک جگہ جم کے بیٹھتا نہ ہو، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یہاں کبھی وہاں، تو ہم کہتے کہ بھائی ایسی شرارت مت کر ایک جگہ بیٹھ کر کے جھم کے تو پڑھ, تو اس طریقے سے یہاں طغا کے ذریعے سے نگاہ کے چکرانے کی نفی ہو رہی ہے کہ نگاہ نے نہ ادھر چکر کھایا نہ ادھر چکر کھایا, بلکہ ایک ہی جگہ کے اوپر پورے دھیان سے زیارت کی. گویا کہ منکرین کے شک کو آیت کے اندر دفع کر دیا گیا. تو نگاہ نے نہ تو ہٹی نہ تو ٹیڑی ہوئی. لقد رآ من آیات ربہ الکبرى, چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے رب کی عجیب عجیب بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. چنانچہ آسمان کے تمام غیبی نظام, جنت جہنم اور سدرۃ المنتہی, لوح و قلم, عرش و کرسی, خدا کا غیبی نظام, ملائکہ کروبین, ملائکہ عامہ, یہ سب عجیب عجیب چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. اس کی تفسیر میں یہاں مفسر نے ایک رفرف کا بھی تذکرہ کیا ہے جو آپ وہاں سورہ اسراء کے شروع کے اندر بھی پڑھو گے, کہ سدرۃ المنتہی کے بعد ایک سبز رنگ کا رفرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لایا گیا. ایسے ہمارے محاورے میں گاؤں تکیے کو رفرف کہا جاتا ہے, اس کو اردو میں گاؤں تکیہ کہتے ہیں, وہ گول والا محفلی تکیہ لمبا ڈھولک کی طرح ہوتا ہے, وہ اس کو رفرف کہتے ہیں. اسی طریقے سے وہ گول مخملی جو شو کے تکیے ہوتے ہیں بیڈ کے اوپر رکھے جاتے ہیں, اس کے لیے بھی رفرف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح کی کوئی چیز, حدیث میں رفرف کا لفظ آیا, اس طرح کا کوئی ململی رفرف سبز رنگ کا اللہ تعالیٰ کی یہاں سے وہاں آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بیٹھ کر کے آگے تشریف لے گئے. اسی رفرف کو بھی جو مخملی سبز رنگ کا تھا, بعض حضرات نے آیات ربہ الکبریٰ کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ جس طریقے سے براق اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کی خدمت پر مامور ہے, اسی طریقے سے یہ رفرف ہے سبز ململی, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف کام کاج کے اوپر مامور ہے. گویا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب کوئی مخلوق ہے اور اس پر حضور بیٹھ کر کے آگے تشریف لے گئے. بہرحال 600 پر حضرت جبرائیل امین کے اور جبرائیل کو اصلی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اس کے مقابلے میں خطاب ہے کفار مکہ کو کہ حضور نے تو ایسی ایسی عجیب عجیب چیزیں دیکھی. افرأیتم اللات والعزی, اے مکہ والو تم نے کیا دیکھا؟ لات اور عزی کو دیکھا. ومنات الثالثۃ الاخرى, اور منات دیوتا تیسرا, الاخرى, اب یہ تین بتوں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا, لات عزی اور منات, تینوں کا قدر تعارف دیکھ لیجئے. مفسرین فرماتے ہیں کہ لات ایک صنم کا نام ہے, یہ بت کعبہ کے اندر رہا کرتا تھا, جوف کعبہ کے اندر رکھا جاتا تھا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ لات دیوتا کی طائف کے اندر قبیلے ثقیف کے لوگ زیادہ تر پرستش کرتے تھے. دیکھو یہ بت پرستی کے اندر بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ ہماری یہاں درگاہوں میں ہے کہ بھائی فلانے پیر کو فلانے لوگ بہت مانتے ہیں, فلانی درگاہ کو فلانے لوگ بہت مانتے ہیں, ایسی ان کی یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ فلانے دیو کو ایک خاص قسم کے لوگ مانیں گے, کچھ لوگ کسی اور دیو کو مانیں گے. تو لات یہ طائف کے قبیلے بنو ثقیف کا خاص بت تھا. بعض مفسرین نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جو کعبہ کے قریب میں مکہ مکرمہ میں ایک پتھر کے ساتھ پتھر کے قریب میں بیٹھتا تھا اور ستو کو گھی میں ملاتا تھا, اور کعبہ کے پاس حج کے لیے آنے والے حجاج اور معتمرین ان کو وہ گھی والا ستو کھلایا کرتا تھا, اور لات یہ لفظ ہے اولت تصویق سمن کے ستو کو گھی کے ساتھ ملایا گیا اس سے یہ لفظ بنا اولت سے لت لات. پھر اس شخص کا جب انتقال ہو گیا تو جس پتھر کے پاس بیٹھ کر کے وہ لوگوں کو ستو کھلایا کرتا تھا لوگوں نے اسی پتھر کی عبادت شروع کر دی. اسی لیے وہ اولت تصویق سے لات بت نام اس کا بن گیا. بعض حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ قبیلے بنو ثقیف جو طائف میں رہتا تھا اس میں ایک شخص تھا خورما ابن غنم سواد کے ساتھ. اس آدمی کا کام یہ تھا بڑا سخی دل رہا ہوگا گھی خرید کر کے لاتا اور اس گھی کو ایک پتھر کے قریب میں وہ رکھ دیتا تھا اور لوگوں کو عام اجازت ہوا کرتی تھی. چنانچہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے سوکھے سوکھے ستو لے کر آتے تھے اور وہ پتھر کے پاس جو اس نے جی کا مٹکا رکھ دیا تو اس کے اندر لوگ اپنے ستوؤں کو خلط مل کرتے ملاتے فرائی کرتے پھر گھر لے جا کر کے کھا جاتے تھے. تو جب اس شخص کا انتقال ہوا تو جس پتھر کے پاس وہ جی کا برتن رکھ دیا کرتا تھا اس پتھر ہی کے لوگوں نے پرستش شروع کر دی. یہ ہے لات دیوتا کی حقیقت. مفسرین کہتے ہیں کہ لات کے اوپر جو الف لام آیا یہ لازمی ہے لوا یلوی, چونکہ لوگ وہاں جا کر کے اپنی گردنیں جھکاتے تھے وہاں جا کر کے مجاور بن کے بیٹھ دیتے تھے اور لوا یلوی کا یہی معنی نکلتا ہے گردن کو جھکانا یا التوا یلتوی سے کہ وہاں اعتکاف کرنا یعنی مجاور بن کے اس کے قریب کے اندر بیٹھ جانا. اور دوسرا بت تھا ان کا عزا. عزا یہ مونس نام ہے العزو سے. دیکھو بعض مفسرین کی تحقیق کیا کہ اسماء حسنہ کو بگاڑ کر کے انہوں نے بتوں کے نام رکھے تھے تو اللطیف اس کو بگاڑ کر کے لات بنایا اور العز یا العزیز اس کو بگاڑ کر کے انہوں نے عزا نام بنایا. تو کہتے ہیں کہ عزا یہ ایک بت کا نام ہے مونس یعنی دیوی. اور بات کہتے ہیں کہ ایک درخت کا نام ہے قبیلے گطفان قبیلے قریش قبیلے کنانہ یہ اس کی خاص طور پر پوجا کیا کرتے تھے. اسی عزا دیوتا کے بارے کے اندر یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جو ہے ختم کروایا سب بتوں کو ختم کروایا. بنی گطفان کا جو علاقہ تھا عرب میں وہیں پر یہ بت تھا عزا نام کا اور اس عزا بت کو قائم کرنے والا سعید ابن ظالم غطفانی تھا. سعید ابن ظالم غطفانی نامی شخص نے اس بت کو قائم کیا تھا. یہ شخص ایک دن مکہ مکرمہ حج یا عمرے کی نیت سے آیا. وہاں اس نے دیکھا کہ مکہ کے اندر دو پہاڑ ہیں, ایک کا نام صفا دوسرے کا نام مروہ اور لوگ دونوں کے چکر لگاتے ہیں. جب یہ مکہ مکرمہ سے وادی نخلا میں واپس آیا جہاں اس کا قبیلہ رہتا تھا تو اس نے کہا کیونکہ عرب کے اندر قبیلوں کے اعتبار سے تفاخر بہت عام تھا کہ یہ قبیلے والے یوں آگے بڑھ گئے تو اپنے کیوں پیچھے رہ جائے. تو اس نے آ کر کے وادی نخلا میں اپنے قبیلے کے لوگوں سے یعنی قبیلے بنو غطفان سے کہا کہ لوگوں مکہ کے اندر تو صفا اور مروہ دو دو پہاڑ ہے, بتاؤ تمہارے پاس ہے کوئی پہاڑ؟ اور وہ دو ان کے معبود ہیں, وہ صفا اور مروہ اور اس کے اوپر ان کا معبود ہے جس کی وہ پوجا کرتے ہیں, تمہارا تو کوئی معبود نہیں ہے. مکہ والوں کے تو صفا بھی مروہ بھی جہاں وہ چکر کاٹتے ہو جس کو وہ لوگ عبادت کرے, تمہارا کون ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو پورے قبیلے کے لوگ شہید ظالم ظالم غطفانی سے کہنے لگے آپ ہمارے سردار, آپ جو ہم کو حکم دے ہم اس پر عمل کریں گے. تو اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے لیے ایک نیا بت بناتا ہوں. چنانچہ یہ مکہ سے جاتے وقت صفا پہاڑ سے ایک پتھر لے گیا تھا اور مروہ پر سے بھی ایک پتھر لے گیا تھا, اور اس نے لے جا کر کے ایک جگہ کے اوپر رکھ دیا صفا والے پتھر کو, دوسری جگہ پر رکھ دیا مروہ والے پتھر کو تھوڑے فاصلے سے, اور پھر یوں کہا کہ یہ تمہارا صفا ہے یہ تمہارا مروہ ہے, یہی تم کو عبادت کرنے کے لیے آنے کا اور یہی تم کو چکر لگانے کا. پھر ایک درخت وہاں قریب میں تھا, اس درخت سے سہارا لگا کر کے تین پتھر کھڑے کر دیے. جیسے عام متن یہ مناظر آپ بھی دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ پاس درخت کے نیچے دو تین پتھر کھڑے کر دیے درخت کو سہارا لگا کر کے, اور پھر اعلان کر دیا کہ یہ تمہارا رب ہے. چنانچہ لوگ آتے اور آ کر کے جو ہے وہ دو پتھروں کے درمیان تو چکر لگاتے جو صفا مروہ کے لائے گئے تھے, اور یہ تین پتھر جو درخت سے سہارا لگا کر کے کھڑے کیے گئے تھے اس کی لوگ عبادت کرتے تھے. اس طرح یہ عزا کی عبادت شروع ہو گئی. تیسرا بت تھا مناس, یہ نوعن سے مشتق ہے. ہاں, عزا بت کو ختم کیسے کیا گیا, اس کا قتل کیسے ہوا, روایت اس سلسلے میں مفسرین نے عجیب و غریب نقل کی ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابہ کا دستہ لے کر کے اس بت کو ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا. حضرت خالد تشریف لے گئے. اب بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے ہی سفر کے اندر جو ہے یہ ڈینجر کس کا پیش آیا, بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے سفر میں یہ واقعہ پیش آیا. حضرت خالد گئے اور پھر وہاں سے آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا بھی کہ کچھ وہاں دکھا کچھ نظر آیا تو کہا نہیں. اس نے فرمایا پھر جاؤ. دو سفر کی حضرت خالد نے اس بت کو ختم کرنے کے واسطے. جب آپ گئے تو آپ نے جو ہے کلاڑی لے کر کے اس ایک جگہ کے اوپر کیکڑ یعنی ببول کے درختوں کا جھنڈ تھا, اور اس جھنڈ اور جھاڑی کے پاس اس بت کو لگایا گیا تھا. لوگ آ کر کے وہاں اس کی عبادت کرتے تھے. حضرت خالد نے پہلے تو سارا جھنڈ صاف کروا ڈالا, صاف کروا ڈالا, اس کے بعد وہ بت بالکل نمایاں ہو گیا, ظاہر ہو گیا. ایسے بھی جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے آتے ہوئے دیکھا تو جو اس کے مجاورین تھے تمام کے تمام مجاورین اپنے بت کو چھوڑ کر کے پہاڑوں پہ چلے گئے, اور پہاڑ پر جا کر کے آواز دینے لگے کہ اے عزا, یہ خالد کو تو ہلاک کر دے, اس کو ختم کر دے, اس کے ساتھ جتنے ہیں ان کو بھی ختم کر دے, اور اگر تو اس کو ختم نہ کرے تو خود ذلتی کے ساتھ مر جا, ہمیں تیرے جیسے خداؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کے مجاورین نے پہاڑ پر سے آواز لگا کے کہا. چنانچہ حضرت خالد نے پہلے تو تمام جھاڑیاں صاف کرائی, پھر جو ہے کلاڑا مارا اس بت کے اوپر تو اس کے اندر سے ایک عورت نمودار ہوئی, کالی کلوٹی, سر بکھرے, سر کے بال بکھرے ہوئے, بھیانک آواز والی, سر پیچتی ہوئی. مفسرین نے جو حضرات نے عربی میں جو عبارت نقل کی ہے وہاں تو شیطان الناشیزا شعرہا داعیہا, اور وہ ویل ویل افسوس افسوس چلا رہی تھی. اور جن مفسرین نے ابن کثیر وغیرہ سے اردو میں ترجمہ کیا ہے انہوں نے سیدھا ترجمہ کر دیا بھتڑی سے, جو بھتڑی نمودار ہوئی. اردو میں بھتنی اور ہماری یہاں بھتڑی, بھتنی نمودار ہوئی. اور وہ کالی کلوٹی آواز لگاتی ہوئی, بال بکھرے ہوئے, تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سنبھالی اور اس کو خطاب کر کے فرمایا میں تجھے مانتا نہیں ہوں اور تجھے میں پاک بھی نہیں جانتا ہوں, دیکھ اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلیل کیا ہے. یہ کہہ کر کے آگے بڑھے اور اس کے اوپر تلوار کا وار کیا اور اس کے دو ٹکڑے کر ڈالے اور اس کو ختم کر ڈالا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی میں ارشاد فرمایا کہ اب اس بت کی قیامت تک پرستش نہیں کی جائے گی, وہ ختم کر دیا گیا. یہ تھا عزا بت کا قتل. تیسرا تھا منات. یہ منات کا لفظ نوعن سے مشتق ہے. نو بارش کے معنی میں آتا ہے. یہ جو آسمان کے اوپر نکشتر ہوتے ہیں اس کے لیے عربی میں نوعن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ بھائی فلاں ستارہ فلانی منزل میں گیا اس لیے اب بارش برسے گی, اسی کو نکشتر عربی میں نوعن سے تعبیر کرتے ہیں. تو اسی سے یہ بت کا نام منات بنا تھا نوعن سے. بات کہتے ہیں کہ منات نام بنا, منا یمنی سے جس کے معنی آتے بہانے کے, کیونکہ اس بت کے قریب لوگ جانوروں کو لا کے ذبح کرتے اور جانوروں کا خون بت کے نام کے اوپر بہاتے, بت پر خون لگاتے. آج بھی یہ سلسلہ ہے ہندوؤں کے یہاں کہ دیوی دیوتاؤں کے نام کے اوپر وہ بھینٹ چڑھاتے ہیں. بھینٹ چڑھانے کا مطلب جانوروں کی بلی چڑھاتے ہیں اور جانوروں کو ذبح کرتے. آج تک یہ سلسلہ ہے اور بہت اہتمام سے ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اس جانور اس بت کے پاس جو ہے اس کو ذبح کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ قبیلے خزیل, قبیلے خزا اور اوس اور خزرج کے لوگ اس کی خاص طور پر پوجا کیا کرتے تھے. بعض نے کہا کہ یہ منات منات جو ہے اوس اور خزرج کی یہاں خاص طور پر زیادہ طور پر اس کی عبادت ہوتی تھی. چنانچہ الگ الگ بتوں کی الگ الگ قبیلے خاص طور پر عبادت کرتے, یعنی عموم کے ساتھ تو سب کو مانتے لیکن خصوصیت کے ساتھ. جیسے کہ تائس میں لات کی پوجا زیادہ ہوئے, اوس اور خزرج کی یہاں منات کی زیادہ ہوئے, قریش کی عزا قریش لوگ عزا کی پرستی زیادہ کرے. اور بات کا کہنا یہ ہے کہ قبیلے بنو ہلال کے لوگوں نے بھی عزا کی پرستش کو اپنے لیے خاص کر لیا تھا اور عزا دیوتا کے قریب میں بڑی بڑی شاندار خوبصورت عمارتیں بھی بنائی گئی تھی. جو فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام کی تمام عمارتیں تروا دی, سب عمارتیں حضور نے ختم کروا دی. یہ منات دیولا کا قتل, منات دیوتا کا قتل کیسے ہوا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو فتح کے درمیان حضرت سعد ابن زید اشحلی رضی اللہ تعالی عنہ کو منات کی طرف بھیجا. یہ منات دیوتا کوہ مشلل کے اوپر رکھا ہوا تھا. یہ کوہ مشلل سے اتر کر کے لوگ وادی قبیس کی طرف آتے تھے. قدیس کی وادی تو اب بھی ہے وہاں پر, اور وہیں پر یہ جبل مشلل ہے. تو اس کے اوپر یہ جو ہے بت رکھا ہوا تھا منات. اس منات دیوتا کے پاس ایک مجاور مقرر تھا. حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سواروں کے ساتھ وہاں پہنچے تو وہاں کے مجاور نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت سعد نے کہا کہ میں منات دیوتا کو ڈھا کر ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. تو مجاور نے کہا کہ تم جانے اور وہ دیوتا جانے, مجھے کیا مطلب؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل کر کے منات کی طرف بڑھے تو ایک برہنا عورت, ننگی عورت, سیاہ فام, سر اور سینہ پیٹتی ہوئی موت کو پکارتی ہوئی نکلی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تلوار سے مارنے لگے, یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا. اور پھر تمام ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے اس منات دیوتا کو ڈھا کر کے زمین دوز کر دیا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر کے ختم کر ڈالے. یہ ہے افرائیتم اللات والعزا. کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے عظمت اور قدرت والے لامحدود اللہ کی قدرت اور طاقت اس کے سامنے یہ حقیر لات منات عزا ان پتھروں کی کیا حیثیت ہے. افرأیتم اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخرى. یہاں پر یہ اخرا کا جو لفظ استعمال ہوا ہے مرتبے کے اندر تاخیر کو بتلانے کے لیے, تیسرے کی برائی کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ سب ان کے لیے بابت تھے. الکم الذکر ولہ الانثی, کیا تمہارے لیے مذکر نرینہ اولاد اور اللہ تعالیٰ کے لیے مونس اولاد تم قرار دیتے ہو. تلک اذن قسمت ریزا, یہ تمہاری نہایت بھونڈی تقسیم ہے, نہایت غلط تمہاری تقسیم ہے, یہ صحیح تقسیم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو چیز تم کو ناپسند ہو یعنی لڑکیاں وہ قرار دو اور بیٹے جو تمہارے پسندیدہ ہے وہ تم اپنے لیے قرار دو, یہ تمہاری نہایت بھونڈی اور تمہاری غلط تقسیم ہے اور تم اللہ تعالیٰ کی طرف یہ غلط چیزوں کی نسبت کرتے ہو. بعض نے دیدہ کا ترجمہ ظلم اور حق تلفی سے کیا ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم, یہ تو چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں, یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں. یہ جتنے بھی عام طور پر پوجے جاتے ہیں اگر ان کی حقیقت کے بارے میں سوال کرو کہ یہ کس زمانے میں تھے, کہاں تھے, تاریخی ثبوت دو, تو تاریخی ثبوت کوئی نہیں دے سکتا. عام متن جن دیوی دیوتاؤں کی پرستش ہوتی ہے ان کا تاریخی ثبوت کوئی نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا کہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے رکھ لیے, تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے. مانزل اللہ بہا من سلطان, اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کے صحیح ہونے کے اوپر آسمان سے کوئی دلیل نہیں اتاری, کسی طرح کی دلیل نہیں اتاری, نقلی نہ نقلی. ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس, یہ لوگ تو محض اپنے ظن اور اپنے خیالات کی اتباع کرتے ہیں, اور وما تهوى الانفس اور ان کے نفس کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہے اس کی اتباع یہ لوگ کرتے ہیں, باقی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى, دیکھو ایک بات سمجھ لو یہاں کیا لفظ آیا, اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ, اور نیچے بھی یہ لفظ آ رہا ہے کہ اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ, تو یہ دونوں تکرار نہیں ہے, ذہن میں رکھنا دونوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے. فرق نمبر ایک, یہاں اوپر جو آیت آ رہی ہے اس میں بتوں کے مستند ہونے پر دلیل عقلی اور نقلی دونوں کے نہ ہونے کا بیان ہے, کہ بتوں کے صحیح ہونے کے اوپر نہ دلیل عقلی ہے نہ دلیل نقلی, دونوں طرح کی دلیلوں کی نفی ہے. جبکہ یہاں پہلی آیت میں دلیل نقلی کی نفی ہے, عقلی نقلی دونوں کی نہیں, پہلی آیت میں دلیل نقلی کی نفی ہے. کیا دلیل؟ کہ مانزل اللہ بہا من سلطان, اللہ جو اتاریں گے وہ تو دلیل نقلی اتاریں گے, تو دلیل نقلی کی نفی پہلی آیت میں ہو رہی ہے کہ بتوں کے صحیح ہونے پر کوئی دلیل نقلی یعنی اللہ کے یہاں سے کوئی دلیل نہیں آئی, کری نہ کیا مانزل اللہ بہا من سلطان. اور دوسری جو آیت آ رہی ہے اس میں دلیل عقلی اور نقلی دونوں کا انکار ہے کہ ان غیر اللہ کی پرستش کے اوپر نہ دلیل عقلی ہے نہ دلیل نقلی. اس لیے دیکھو وہاں آیت کا سیاق سباب دیکھو, ان الذین لا یؤمنون بالآخرة وما لهم به من علم, کہ آخرت کی بات آئی دلیل نقلی کی طرف اشارہ ہوا, وما لهم به من علم دلیل عقلی کی طرف اشارہ ہوا, اور دوسرا بڑا قرینہ ہے ان یتبعون الا الظن, تو وہاں دلیل نقلی اور عقلی دونوں کی نفی ہو رہی ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ اوپر والی یعنی یہاں پہلی آیت کے اندر انکار ہے کہ ملائکہ اور بت دونوں کے دونوں عبادت کے لائق اور قابل نہیں ہے. اور نیچے والی آیت میں نفی ہو رہی ہے کہ ملائکہ کی تم لوگ عبادت کرتے ہو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر کے, حالانکہ تمہاری یہ بات سراسر غلط ہے. ملائکہ تو اتنے باعزت باکرامت مخلوق ہونے کے باوجود ملائکہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ سفارش نہیں کرتے, کسی کی شفاعت نہیں کرتے. یہ جائے کہ ان کی کوئی عبادت کرنے لگے تو اوپر بت اور ملائکہ دونوں کی نفی اور نیچے صرف ملائکہ کی نفی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملائکہ کی نفی دو دو جگہ کے اوپر کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب و غریب قدرت عطا فرمائی ہے, بارش برسانا, کھیتی اگانا, اولاد دینا, یہ جو عجیب عجیب طرح کی اللہ نے ان کو قدرت اور طاقت عطا فرمائی ہے, اس لیے ملائکہ کی پرستش کا زیادہ احتمال تھا, اس لیے اس کی نفی آیت کے اندر دو مرتبہ کی گئی. تو ان یتبعون الا الظن, یہ لوگ بے بنیاد خیالات کی اتباع کرتے ہیں, اور یہ ظن اور اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى, اور پکی بات یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت کی باتیں آ چکی. ہدایت کیسے آئی؟ قرآن کے ذریعے, نبی کے ذریعے سے, اور اس میں ان کو بتا دیا گیا کہ عبادت کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے. پھر بھی یہ لوگ جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. ام للانسان ما تمنا, کیا انسان کو وہ تمام چیز مل جائے گی جس کی وہ تمنا اور آرزو کرتا ہے؟ نہیں, عام متن آرزوؤں کے خلاف چیزیں انسان کو ملا کرتی ہے. اور یہاں انسان سے مراد بعض نے کافروں کو لیا کہ کیا کافر جو کچھ تمنا کرے گا وہ سب اس کو ملے گا؟ کافروں کی تمنا یہ ہے کہ یہ بت آخرت میں ہماری سفارش کریں گے, تو یہ بت آخرت میں ہرگز ان کی سفارش کریں گے نہیں. یہ تو خیالات اور آرزوؤں کے پجاری ہے, آرزو سے ایک بات پکاتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں. ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی, اللہ تعالیٰ کے لیے آخرت بھی ہے اور اولا یعنی دنیا بھی ہے. دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے منشے کے مطابق ہی کام چلتا ہے. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ, کتنے سارے فرشتے ہیں آسمانوں میں, اللہ نے ان کو کتنا باعزت بنا رکھا ہے. لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا, ملائکہ کی سفارش بھی کچھ کام نہیں آتی. إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ, ہاں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو ملائکہ کی سفارش کام آتی ہے, اور ملائکہ خود بھی کسی کی سفارش نہیں کرتے, اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو ہی ملائکہ سفارش کرتے ہیں. وَيَرْضَى مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى, اور دوسری بات یہ کہ اللہ جن کی سفارش سے راضی ہوئے اسی کی وہ لوگ جو ہے سفارش کریں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے بغیر ملائکہ کسی کی سفارش نہیں کرتے. تو دو چیزیں شرط ہو گئی, اللہ اجازت دے گئے تو ہی سفارش کرے, اور جس کے بارے میں اللہ راضی ہوئے اسی کی سفارش کرے. تو جس کی سفارش سے اللہ تعالیٰ راضی اسی کی ملائکہ جو ہے سفارش کریں گے, ورنہ نہیں. تو جس کو اجازت اور جس کی سفارش سے اللہ خوش اور جس کے بارے میں اجازت دیں گے, بس وہیں پر جو ہے ملائکہ سفارش کریں گے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ, یقیناً جو لوگ آخرت کو مانتے نہیں ہیں, لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ, وہ لوگ ملائکہ کا عورتوں والا نام رکھتے ہیں. چنانچہ یہ ملائکہ کو جو ہے اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں. یہ جتنی بھی ماتاؤں کا تصور ہے, دیویوں کا تصور ہے وہ یہیں سے آیا ہے کہ ان لوگوں نے ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا ہے اور پھر یہ ماتا یہ دیوی اس طرح کے نام ان لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں. اب یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ کہ کافی لوگ آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے, یہاں یوں کہا گیا. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کی دوسری آیتوں میں ہے کہ بتوں کے لیے یہ یوں کہا کرتے تھے شفاؤنا عند اللہ کہ یہ بت تو اللہ تعالیٰ کی آخرت میں ہماری سفارش کریں گے. یہ کہہ کر کے وہ بتوں کی عبادت, خاص طور پر مشرکین عرب کیسے تھے, اللہ کو بھی مانتے ساتھ میں بتوں کو بھی مانتے, اور بت کو ماننے میں ان کا عقیدہ کیا کہ آخرت میں یہ بت اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے. تو ان کے یہاں آخرت کا تو عقیدہ تھا تو ہی تو سفارش کی امید پر بتوں کی عبادت کرتے تھے. اور یہاں آیت میں کہا گیا کہ لا یؤمنون بالآخرہ کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے, تو اس کے دو جواب جو ہے دیے گئے ہیں. پہلا اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آخرت کو مانتے تھے علی سبیل الاحتمال والفرض, کہ فرض کر لو کہ آخرت آ گئے, ہم تو مانتے نہیں آخرت کو لیکن فرض کر لو, مان لو کہ آخرت آ جائے گی تو یہ بت ہماری اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کریں گے. نہیں آئی تو کوئی ضرورت نہیں, آئی تو بت سفارش کریں گے. دوسرا مطلب لا یؤمنون بالآخرہ کا, آخرت کو جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مانتے بلکہ ناقص اور ادھورا مانتے. دیکھو قرآن کو غیر مسلم بھی مانتے ہیں, پوتر پستک ہے, لیکن جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے غیر مسلمین مانتے لیکن ایسا نہیں مانتے جیسا ماننا چاہیے. تو لا یؤمنون کے اندر نفی کمال ہے کہ یہ لوگ آخرت کو کامل طور پر جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مانتے. لَيْسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ, ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ ملائکہ کیسے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ, وہ لوگ محض خیالات کے پیچھے چلتے ہیں, اوہام پرست لوگ ہیں. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا, اور ظن جو ہے حق کے مقابلے کے اندر کوئی کام نہیں آتا ہے, کچھ بھی کام نہیں آتا ہے حق کے مقابلے کے اندر. دیکھو یہ ظن جو ہے نا اس کی مختلف صورتیں, ایک معنی تو آتا ہے بے بنیاد خیال, وہ تو غلط, اور کافروں کے لیے جہاں بھی ظن کا لفظ استعمال ہوگا وہاں اسی معنی میں آئے گا, بے بنیاد خیال کے معنی کے اندر. البتہ ایک ظن ہوتا ہے جو علم کے مقابلے کے اندر آتا ہے, یقین کے مقابلے کے اندر آتا ہے, اس کی پوری نوعیت اور پوری شکل جو ہے الگ سے ہے. قیاس کے اندر حضرات مجتہدین جس کو لفظ ظن سے تعبیر کرتے ہیں وہ ظن دلیل کی بنیاد کے اوپر ہوا کرتا ہے, اسی لیے ایسی دلیل کو ہم کہتے ہیں دلیل ظنی, کہ اس دلیل ہے لیکن وہ دلیل ظنی. تو وہ جو مجتہدین کے یہاں قیاس کے وقت کے اوپر جو ظن استعمال ہوتا ہے وہ دلیل شرعی کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے, اور وہ ظن تو احکام کو ثابت کرنے میں مفید ہے, اس کے ذریعے سے احکام کا استنباط ہوا کرتا ہے. اسی لیے سمجھو کہ لفظ ظن عربی زبان کے اندر مختلف معنی کے لیے آتا ہے, اس میں سے ایک معنی بے بنیاد خیالات, اور کافروں کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو اسی معنی میں آئے گا. نمبر دو, کبھی کبھی ظن یقین کے مقابلے میں آتا ہے, اس وقت پر ظن کہا جاتا ہے ایسے علم کو جس میں بے بنیاد خیالات تو نہیں ہوتے ہیں البتہ اس کے اندر کوئی دلیل شرعی ہوتی ہے, لیکن وہ دلیل شرعی ثبوت کے قطعی درجے کو پہنچی ہوئی نہیں ہوتی, بلکہ وہ دلیل کے اندر دوسری بات کا بھی احتمال رہتا ہے. تو وہ دلیل وہ قطعی درجے کے اوپر نہیں پہنچی ہوئی ہوتی ہے, بلکہ اندر دوسری جانب کا بھی احتمال اور امکان رہتا ہے. اس لیے مفسرین نے اور اصول فقہ کے مدونین نے دو صورتیں کر دی, ایک علم قطعی ایک علم ظنی. دلیل قطعی دلیل ظنی. دلیل قطعی کس کو کہیں گے کہ جو واقعے کے مطابق ہو, جس میں کسی طرح شک شبہ کی گنجائش نہ ہو, جیسے قرآن اور حدیث. اور یہ احادیث متواترہ احادیث مشہورہ اور قرآن کی نصوص کے ذریعے سے جو علوم حاصل ہوں گے وہ قطعی الثبوت قطعی الدلالت کہے جاتے ہیں, اور اس کے ثبوت کے لیے جو دلائل ہوتے ہیں وہ دلیل قطعی کہی جاتی ہے. اس کے مقابلے کے اندر بعض دلیلیں ایسی ہوتی ہے جو قطعیت کے درجے پر پہنچی ہوئی نہیں ہوتی, اس میں دوسری جانب کا بھی امکان اور احتمال رہتا ہے. وہ قرآن اور حدیث کے درجے کے قرآن اور حدیث متواتر کے درجے میں تو نہیں, لیکن اس سے ذرا سا نیچے درجے کے اندر ہوتی ہے, اور اس کے ذریعے سے احکام کا ثبوت ہوتا ہے. اور تمام امت اس پر متفق ہے کہ دلیل ظنی کے ذریعے سے بھی جو احکام مستنبط ہوتے ہیں وہ واجب العمل ہوا کرتے ہیں. تو قرآن اور حدیث سے اس کی دلیل نکلتی ہے, لیکن وہ دلیل قطعی ثبوت نہیں ہوتی, بلکہ جانب آخر کا بھی احتمال رہتا ہے. اسی لیے اس کو ظنی کہتے ہیں. ظنی کا کیا مطلب؟ جانب آخر کا احتمال. جبکہ دلیل قطعی میں جانب آخر کا کوئی احتمال رہتا نہیں, تو دلیل ظنی بھی نکلتی تو ہے قرآن اور حدیث سے, لیکن جو دلیل قطعی کا درجہ ہے وہ درجہ دلیل ظنی کا نہیں. چنانچہ عام احادیث کے ذریعے جس کو ہم خبر واحد کہتے ہیں, اخبار احاد کے ذریعے سے جن احکام کا اور دلائل کا ثبوت ہوتا ہے اس دلیل کو ہم دلیل ظنی اور ان احکام کو ہم ظنیات سے تعبیر کرتے ہیں, اور اس کے اوپر عمل کرنا امت کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. تو یہاں پر یاد رکھنے کا کہ ظن سے معنی مراد لینے کا بے بنیاد خیالات. فَاعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو آدمی ہماری یاد سے ہمارے ذکر سے ہمارے قرآن سے منہ پھرا لے وے, آپ بھی اس کو چھوڑ دو, آپ بھی اس کی طرف سے توجہ ہٹا لو. جس آدمی کی تمام تر فکر تمام تر کوشش معادیات کے بجائے معاشیات ہو, جس کا علم جس کی سوچ جس کی فکر جس کی کوشش معاشیات کے متعلق ہو, یعنی دنیا کیسے حاصل کرے, اور معادیات یعنی آخرت معاد اس کا کوئی تعلق نہ ہو, تو ایسے آدمی سے آپ اپنی توجہ کو ہٹا لیجئے. یہ مادہ پرست خدا سے بیزار رہنے والے انسانوں کے پیچھے آپ اپنی صلاحیت اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. آپ اپنا وقت ان لوگوں کے پیچھے لگائیے جو اعلیٰ مقصد آخرت اور معاد کو سامنے رکھتے ہیں, اور آخرت کی فکر ان کو زیادہ ہے, ان کی طرف آپ زیادہ توجہ دیجیے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, جن کا مقصود محض دنیا ہی دنیا ہے. ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ, اور یہی دنیا ان کے علم کی انتہا ہے. یعنی دیکھو دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں یہ تمام کے تمام علوم فنون کہلاتے ہیں, وہ کوئی صحیح علوم نہیں ہے. ڈاکٹری کا, انجینئرنگ کا, فیکٹریوں کا اور کیمسٹری کا, پتہ نہیں کیسے کیسے علوم اور فنون, ان تمام کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ معاش, دنیا کی زندگی کمانا, یہی اس کا مقصد ہوتا ہے. اور یہی جو ہے اس کا مطمئن نظر ہوتا ہے کہ میں دنیا کیسے اچھی بنا لوں. تو یہ ہے ذالک مبلغہم من العلم, اور ایسے علوم سے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا, اے اللہ اس دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر مت بنا اور ہمارے علم کی انتہا دنیا کو مت بنا. اسی لیے جو دنیاوی سب چیزیں, یہ ڈگری, یہ علوم, یہ سبجیکٹ, یہ فلانا, یہ ڈکنا, یہ کوئی علم کہلانے کے قابل نہیں ہے. یہ سب معاشیات ہے, اس کا معادیات یعنی آخرت سے کوئی تعلق نہیں. ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ, یقیناً آپ کے رب وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کون آدمی اللہ کے راستے سے گمراہ ہو گیا اور کون آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر آیا. وہ عالم بمن اہتدا, اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے جو آدمی ہدایت کی راہ کے اوپر قائم ہے. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض, آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے اندر ہے. لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا, اللہ تعالیٰ تاکہ بدلہ دے دے برے کام کرنے والوں کو جہنم کی شکل کے اندر. اب یہ لیجزی کے اندر جو ہے یہ لام کو عاقبت کا بھی مان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور مالک کو اپنے مملوک کو سزا دینے کا اختیار ہے, لہذا مالک اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو آخرت میں سزا عطا فرمائیں گے. ویجزی الذین احسنوا بالحسنا, اور جو لوگ توحید کو اختیار کر کے نیک کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کے اندر بہت اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے. حسنا سے مراد ہے جنت, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت کی نعمت سے مالا مال فرما دیں گے. اب یہ احسنو یعنی نیک کام کرنے والے لوگ کون ہیں؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. اب یہاں جو ہے تین لفظ سمجھنے کے ہیں, ایک ہے کبائر الاثم, نمبر دو فواحش, اور نمبر تین لمم. تین طرح کے گناہ کا آیت کریمہ میں تذکرہ ہوا ہے. کبائر کبیرہ کی جمع ہے, گناہ کبیرہ کس کو کہا جاتا ہے؟ نمبر ایک, جس گناہ کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کوئی وعید آئی ہو اس کو گناہ کبیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. نمبر دو, جس گناہ کے اوپر شریعت میں کوئی حد واجب ہوتی ہو اس گناہ کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. اور فاحش کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ کے اندر جس گناہ کا تعلق کھلم کھلی بے حیائیوں سے ہے اس کو فواحش سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب رہا یہ کہ لمم کس کو کہتے ہیں؟ الا اللمم, یہ لمم کو سمجھو. نمبر ایک, گناہ صغیرہ اس کو کہتے ہیں لمم. تو جو آدمی گناہ کبیرہ سے بچا رہے اور گناہ صغیرہ کا ارتکاب کرے اللہ اس کو معاف کر دیں گے, تو گناہ صغیرہ کو لمم کہتے ہیں. نمبر دو, چند گناہ, تھوڑے سے گناہ, اس کو لمم کہتے ہیں. نمبر تین, کوئی آدمی کسی چیز کا ارادہ کرے لیکن اس کام کو انجام نہ دے اس کو بھی لمم کہا جاتا ہے. نمبر چار, صغیرہ گناہ لیکن اس صغیرہ کے اوپر آدمی پابندی نہ کرے وہ بھی لمم کہلاتے ہیں. نمبر پانچ, جس صغیرہ کی آدمی عادت نہ بنا لے اس کو بھی لمم کہا جاتا ہے. نمبر چھ, کسی گناہ کے مقدمات جیسے کہ زنا یعنی ذکر کو فرج میں داخل کرنا لیکن اس سے پہلے جو گناہ ہوتے مثلا لمس, نظر, تقبیل, یہ سب لمم کہلاتے ہیں. تو کسی بڑے گناہ کے مقدمات کو لمم سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ گناہ کبیرہ کے اندر جو تھوڑے سے ہو جاوے ایک بار دو بار اور اس گناہ کبیرہ کی عادت انسان نہ بناوے اس کو بھی لمم سے تعبیر کیا جاتا ہے. نمبر 8 بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو گناہ اتفاقی طور پر ہو جاوے اور انسان فوراً اس سے توبہ کر لے لے اور آئندہ اس کے قریب نہ جاوے اس کو بھی لمم سے تعبیر کیا جاتا ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا دل کے اندر خیال آیا لیکن اس گناہ کو اس کو نہیں کیا صرف خیال آیا اس کو بھی لمم کہتے. بعض یوں کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کوئی بڑے کام برے کام کو کرنے کا شروع کرے کوئی برا کام اس نے کرنا شروع کیا اس کا 1, 2, 3 درجہ مرحلہ انجام دے دیا لیکن آخری مرحلے تک نہیں پہنچا تو ان تمام ابتدائی مراحل جو اس نے انجام دیے اس کے اوپر بھی لمم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. غرض یہ کہ کبیرہ کے مقابلے میں صغیرہ اور لمم آتے ہیں تو نیک کام کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہ سے بھی بچتے ہیں بے حیائی کے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں مگر یہ کہ لمم یعنی چھوٹے موٹے گناہ ہو جائے جیسے کہ ذرا سی آنکھ لڑ گئی کبھی جو ہے تقبیل ہو گئی کبھی ٹچ ہو گئے تو یہ سب کے سب گناہ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ سے بچنے کی برکت سے اور توبہ کی برکت سے معاف فرما دیں گے. ان ربک واسع المغفرہ اللہ سبحانہ و تعالی بڑے وسیع مغفرت والے ہیں بغیر توبہ کے بھی اپنے بندوں کے لمم اور صغائر کو معاف کر سکتے ہیں. تو مفسرین کہتے ہیں بدکاروں کو مایوسی کا وہم نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تو بدکاروں کے گناہ کو معافی نہیں کریں گے لہٰذا مایوس ہو کر کے وہ ایمان سے ہمت ہار جاوے توبہ کرنے سے ہمت ہار جاوے. اسی لیے فرمایا کہ واسع المغفرہ اے بدکاروں گھبراؤ مت ایمان لے آؤ اور توبہ کرو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. نیز یہ کہ نیک لوگ خود پسندی کے اندر مبتلا نہ ہو جائے کہ بھائی نیکوں سے بھی کچھ نہ کچھ بھول چک ہو سکتی ہے لہٰذا نیک لوگوں کو بھی اللہ کی وسعت مغفرت کو سامنے رکھ کر کے معافی مانگتے رہنا چاہیے. ہوا اعلم بكم انشاكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. وہ اللہ تعالیٰ تم کو خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں جب اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں سے اٹھاتے ہیں پیدا کرتے ہیں یعنی پیدا کیا مراد آدم علیہ السلام کو یا یہ کہ انسان نطفے سے بنتا ہے نطفہ غذا سے بنتا ہے اور غذا مٹی سے اگ کر کے آتی ہے تو جب مٹی سے غذا بننا شروع ہوئی تبھی سے اللہ جانتے کہ یہ اناج کون کھائے گا اس سے کون سا منی کا قطرہ ہوگا اس منی کے قطرے سے کون سا انسان پیدا ہوگا اللہ تبھی سے انسان کو جانتے ہیں. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ اور جبکہ تم لوگ تمہاری ماؤں کے پیٹ کے اندر جنین کی شکل کے اندر تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو اسی زمانے سے جانتے ہیں لہٰذا تم لوگ اپنی تعریف مت جاؤ کہ بندہ ناقص جو ہے فقیر عبد الضعیف الحقیر الاحقر بس کیا کہنے روزانہ 12 رکعت تہجد کی توفیق ہو جاتی ہے اور جو ہے موقع پر 4 اشراق پڑھ لیتا ہوں روزانہ 2-4 ہزار درود پڑھتا ہوں بندے ناقص حقیر فقیر کچھ جو ہے 2-4 پارے تلاوت کر لیتا ہے اور بندہ ماشاءاللہ مبشرات بھی بہت دیکھتا رہتا ہے اچھے اچھے خواب بھی اپنے بزرگوں کی زیارت کرتا رہتا ہوں اس طریقے سے اپنی تعریفیں بہت جھاڑنے کی نہیں. ہوا عالم بمن اتقى اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون کتنے پانی کے اندر ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تقوا کا تعلق دل سے ہے اور دل کی کیفیت اللہ کو معلوم لہٰذا تم اپنے آپ کی تعریف اور مدح مت کرو اس لیے کہ انسان کا نفس جو ہے نا مداح سے گھمنڈ میں آ جاتا ہے اور غرور اور عجب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اس لیے مداح اور تعریف کے چکر کے اندر نہیں پڑنے کا اس کو تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قابے رکھنے کا. مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ ان کا نام ان کے والدین نے برہ رکھا تھا برہ برہ کے معنی کیا آتے ہیں جو بہت نیک ہو بر بیر کے معنی نیکی اسی سے برہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام بدلو اس لیے کہ اس کے اندر نیکی کا معنی ٹپک رہا ہے نام بدلو. اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ یہودیوں کے یہاں کوئی چھوٹا نابالغ بچہ مر جاتا تو یہودی لوگ اس کو صدیق کہتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ یہودی جھوٹے ہیں. جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جس وقت اس کی جان پیدا کرتے ہیں اسی وقت سے اس کا خوش نصیب ہونا بد نصیب ہونا یعنی سعید شقی بدبخت نیک صالح برا ہونا سب اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھ دیا جاتا ہے. اسی لیے تم لوگ جو ہے ایسی باتیں مت کرو. چنانچہ آپ نے جب یہودیوں کو یہ بات کہلوائی اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. انسان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے, انسان کی نہیں زمین آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیر لکھ دی تھی. لہذا کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو پاک نہ بتاوے ہوا عالم بمن اتقا, اللہ تعالیٰ تقوی کو زیادہ جانتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ دیکھو دو چیزیں الگ الگ ہیں, ایک ہی انسان کا اپنی مداح اور تعریف کرنا کہ میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں, وہ تو ممنوع شریعت کے اندر. البتہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری کے طور پر تذکرہ کرے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اس کا تعلق دل کی نیت سے ہے کہ شکرانے کے طور پر بول رہا ہے کہ دکھلاوے کے طور پر بول رہا ہے, تو شکرانے کے طور پر کہہ دے کہ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے میں روزانہ رات کو 1 بجے تک مطالعہ اہتمام سے کرتا ہوں, الحمدللہ میں پورا دن وقت ضائع نہیں کرتا ہوں, الحمدللہ میں کسی سے لڑتا جھگڑتا نہیں ہوں. تو نعمت کے شکرانے کے طور پر اخلاص کے ساتھ اس کو لوگوں کے سامنے ذکر کرے تاکہ دوسروں کو بھی عمل کی ہمت ملے اور حوصلہ ملے, اس کی شرم گنجائش ہے.